الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل على المدينة في حي يقال لهم بنو أمر بن عوف فقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 24 ليلة ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلدين السيوف فكأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم وإنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ بني النجار فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل قال أنس فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين وفيه خرب وفيه نخل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت ثم بالخرب فسويت وبالنخل فقطع فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عدادتيه الحجارة وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، 428 نمبر کی حدیث حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہے. اس حدیث کو سمجھنے سے پہلے ایک بڑی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ مسلمانوں کا مسجد سے رشتہ اور تعلق بہت پکا اور مضبوط ہوتا ہے. سمجھو یہ مسجد مسلمانوں کے لیے ایک پاور ہاؤس ہے. یہاں مسلمانوں کی دل کی روحانیت کی بیٹری چارج ہوتی ہے. مسجد میں آ کر کے مسلمانوں کو ایک سکون ملتا ہے. مسجد میں آ کر کے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے. مسجد میں آ کر کے مسلمان کی زندگی بنتی ہے اور مسجد کے باہر جا کر کے پھر وہ استعمال ہوتا ہے. اور جس کا دل مسجد میں لگا ہوا رہتا ہے ہر وقت نماز کی فکر میں رہتا ہے، ایسے آدمی کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ یہ مسجد جو دنیا بھر میں ہے، ان کا ہیڈ کوارٹر مکہ المکرمہ میں کعبہ شریف ہے۔ پوری دنیا کی جو مسجدیں ہیں وہ اس کی برانچ ہیں، اور کعبہ کی مسجد ان کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے یہ پوری دنیا فنا ہو جائے گی قیامت آنے پر، لیکن جہاں جہاں مسجد ہے وہ جگہ جنت کے اندر شامل کر لی جائے گی، گویا مسجد والی جگہ فنا نہیں ہوگی، بلکہ ان جگہوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت میں شامل فرما لیں گے۔ دوسرے نمبر کی اگر کوئی روحانی ہیڈ کوارٹر ہے تو وہ مسجد نبوی ہے جو مدینۃ المنورہ کے اندر ہے۔ یہ مسلمانوں کا، پوری دنیا کا دوسرے نمبر کا روحانی مرکز ہے۔ مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں بھی نماز پڑھنے کا ایک حدیث میں 1000 درجے کا ثواب آیا ہے کہ دوسری مسجد کے مقابلے میں مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 1000 کے برابر ملتا ہے، اس سے زیادہ کی بھی بعض روایتیں موجود ہیں۔ اس حدیث میں مسجد نبوی کیسے بنی، اس کی ہسٹری، اس کا اتہاس، اس کی تاریخ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو سب سے پہلے ایک خاندان ہے مدینہ کا، بنو عمر بن عوف، یعنی قوبا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحیح قول کے مطابق 14 دن تک مقیم رہے، اور قوبا میں حضور نے ایک مسجد بنانا شروع کیا جس کو آج ہم مسجد قوبا کہتے ہیں۔ 14 دن قوبا میں رہنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر مدینہ شہر تشریف لے گئے، اور جب حضور قوبا سے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے تو مدینہ میں آپ کے رشتہ داروں کا ایک خاندان تھا۔ آپ کے سارے رشتہ دار تو مکہ میں رہتے ہیں، قریش آپ کا خاندان ہے، سارے قریشی لوگ مکہ میں رہتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر دادا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پر دادا ہاشم کی مدینہ میں شادی ہوئی تھی سلمہ بنت عمر نام کی ایک عورت سے، اس اعتبار سے مدینہ والوں کے ساتھ آپ کا ددیالی رشتہ بنتا ہے، اور وہاں کے خاندان میں آپ کی سگائی اور رشتہ داری ہوتی ہے، اور عرب لوگ سگائی اور رشتہ داری کو نبھانے میں بہت آگے تھے، بہت پکے تھے۔ ہمیں بھی رشتہ داریوں کو نبھانا چاہیے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جانے کے لیے قوبا سے نکلے تو بنو النجار جو آپ کا ددیالی خاندان ہے، ننیالی خاندان ہے، ان کو حضور نے خبر دی تو وہ لوگ سب آ گئے کہ ہمارے خاندان کا ایک بچہ، حالانکہ حضور تو اب بڑے تھے، کہ وہ اب مدینہ آئے ہیں، تو سب لوگ تلوار لے کر کے بالکل تیار ہو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. کچھ کچھ خطرے بھی تھے, اس لیے کہ مدینہ میں یہودی لوگ رہتے تھے اور یہودی لوگ بڑے حسد کرنے والے تھے, تو خطرہ تھا کہ یہودی لوگ کچھ غلط نیت رکھے اور حملہ کر دے وے. دوسری طرف مدینہ میں ابھی سب کے سب لوگ مسلمان نہیں تھے, کافر مشرک لوگ بھی تھے. اس لیے آپ کے رشتہ دار بنو نجار کے لوگ تلوار بالکل لٹکا کر تیار ہو کر کے آ گئے, اور وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آجو باجو آگے پیچھے سب چلنے لگے. جب حضور مدینہ کے لیے روانہ ہوئے, حضور جس اونٹنی پر بیٹھے تو ایک عجیب منظر تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیٹھے ہیں اور پیچھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں. کیسا پیارا منظر ہوگا کہ ایک اونٹنی پر آگے حضور ہے اور پیچھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اتنا نورانی اور پیارا اور پاکیزہ منظر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں داخل ہوئے تو ہر ایک آدمی کی چاہت تھی کہ حضور میرے گھر پر آوے, میرے یہاں رہے, میں حضور کی خدمت کروں, حضور ہمارے مہمان بنے. لیکن حضور نے خود کوئی فیصلہ نہیں کیا, اس لیے کہ حضور خود فیصلہ کر دے تو صحابہ کو دل میں کچھ یہ ہو جاتا کہ دیکھو حضور نے ان کے گھر رہنے کا فیصلہ کیا, میرے یہاں رہنے کا فیصلہ نہیں کیا. تو حضور نے یہ فیصلہ اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا, بلکہ حضور نے یہ فیصلہ اللہ کے حوالے کر دیا کہ اللہ جہاں چاہیں گے میں وہاں رہوں گا. اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کی رسی آزاد چھوڑ دی کہ یہ اونٹنی کو چلنے دو, اللہ اس اونٹنی کو جہاں رکوائیں گے میں ان کے گھر میں جا کر کے رہوں گا. تو یہ اونٹنی چلی چلی, سارے مدینہ والے گھر کے باہر کھڑے ہیں اور دل میں آرزو کرتے ہیں کہ حضور میرے گھر آ جائے, حضور میرے گھر آ جائے. لیکن جب اونٹنی چلتی رہی تو جن کے گھر سے آگے نکل گئی, جن کے محلے سے آگے نکل گئی, وہ تو بیچارے افسوس کرتے رہ گئے کہ ہمارے محلے سے اونٹنی آگے پاس ہو گئی, ہمارے گھر سے اونٹنی آگے پاس ہو گئی, افسوس کرتے رہ گئے. یہاں تک کہ اونٹنی چلتے 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 ایک جگہ کے اوپر پہنچی, اور یہ جگہ تھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے سامنے کی. وہاں جا کر کے اونٹنی بیٹھ گئی. بیٹھنے کے بعد پھر اٹھی, اٹھ کے تھوڑی آگے گئی اور آگے جا کر پھر ریورس آئی, اور ریورس آ کر کے پھر اسی جگہ پر بیٹھ گئی دوسری مرتبہ بھی, اور اونٹنی نے اپنی گردن زمین پر رکھ دی. یہ نشانی تھی کب یہ اونٹنی آگے چلنے والی نہیں, اب یہ یہیں رہے گی, بس یہ فائنل ہو گیا. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے آئے اور سارا سامان حضور کا اتارا اور اپنے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے چلے گئے. یہ گھر بھی حقیقت میں حضور ہی کے لیے بنا تھا, اس کی لمبی چوڑی ایک ہسٹری ہے, اتہاس ہے. اب مدینہ پہنچ تو گئے, حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں حضور رہ گئے, لیکن سب سے پہلی فکر حضور نے مسجد بنانے کی. اپنا مکان بنانے کی فکر نہیں کی, سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کی. معلوم ہوا کہ مسلمان دنیا میں جہاں بھی جائے سب سے پہلے مسجد بنانے کی فکر کرے. خود تو آدمی بھاڑے کے مکان میں رہ سکتا ہے اور کچھ بھی کر سکتا ہے, لیکن مسجد بنانے کی مسلمان کو سب سے پہلے فکر کرنی چاہیے. تو اب مسجد بناوے تو کس جگہ بناوے؟ تو اس وقت کے اوپر جہاں مسجد نبوی شریف ہے وہ جگہ دو یتیم لڑکوں کی تھی, سہل اور سہیل دو سگے بھائی تھے اور دونوں یتیم بچے تھے, ان کی یہ جگہ تھی. وہاں پر کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے اور کچھ مشرکوں کی قبر بھی وہاں پر بنی ہوئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے تک الگ الگ جگہ کے اوپر نماز پڑھتے رہے, چونکہ مسجد بنانے کے اندر 6 مہینے لگ گئے. اور 6 مہینے مدینہ جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو بکریاں باندھنے کی جگہ میں نماز پڑھتے اور کبھی کوئی جگہ جہاں وقت ہوا وہاں نماز پڑھ لی, گویا ایک جگہ کوئی فکس نہیں تھی. 6 مہینے ایسے گزر گئے. اب یہ پلاٹ دو یتیم بچوں کا تھا, تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے بنو نجار کے لوگوں کو کہلوایا, یہ تمہارا پلاٹ ہے, ہم یہاں مسجد بنانا چاہتے ہیں, وہ ہم کو قیمت سے دے دو, بیچ دو ہم کو قیمت سے. تو ان لوگوں نے جواب میں کہلوایا, نہیں ہم قیمت سے نہیں بیچیں گے, اللہ کی قسم ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم فری میں اس کو دینا چاہتے ہیں. یہاں رک کر ایک بات سمجھ لینا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے پیسوں سے یہ پلاٹ خریدا اور یتیم بچوں کو پیسے ادا کیے اور اس جگہ پر حضور نے مسجد کا کام شروع فرمایا. اس سے ہم کو بہت بڑی بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ جو آدمی مسجد کا متولی بنے, ذمہ دار بنے, وہ اپنا بھی بہت کچھ لگاوے مسجد کے اوپر. بعض لوگ کچھ نہیں لگاتے یا بہت معمولی لگاتے ہیں اور ان کو شوق بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں کہ مسجد کا یہ عہدہ ملے, یہ عہدہ ملے, یہ ملے, وہ ملے. یہ غلط طریقہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے پیسوں سے یہ پلاٹ خریدا اور خرید کر کے حکم دیا کہ مشرکوں اور کافروں کی جو قبریں ہیں وہ سب مٹا دو اور زمین بالکل لیول کر دو, ٹھیک ٹھاک کر دو, کھجور کے درخت ہیں وہ کاٹ ڈالو. یہ سب کرنے کا حضور نے حکم دیا. معلوم ہوا کہ مسجد بنانے سے پہلے جگہ کو ٹھیک ٹھاک کرنا یہ بھی خود ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پورا پلاٹ صاف کرنے کے لیے اور لیول کرنے کے لیے, ٹھیک کرنے کے لیے حکم دیا اور اندر جو کھجور کے جھاڑ تھے وہ حضور نے کٹوائے. کافروں مشرکوں کی کچھ پرانی قبریں تھیں وہ بھی حضور نے سب مٹوا دی. اب یہاں پر مسجد کا کام شروع کرو. اب جب کام شروع کیا گیا تو 3 ہاتھ یعنی 4.5 فٹ لگ تقریباً اتنا گہرا اس کا پایا کھودا گیا. یہ روایتوں میں موجود ہے. اس سے معلوم ہوا کہ یہ مسجد نبوی کی ترتیب ہے کہ 4.5 فٹ اس کا پایا بنایا گیا اور پھر جو کھڈا تھا اندر, تو اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اتر کر کے خود پتھر رکھا, پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا پتھر رکھا, پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتر کر کے تیسرا پتھر رکھا اور مسجد کا کام شروع ہو گیا. اس سے یہ بات بھی سیکھنے کو ملی کہ جب کبھی بھی مسجد بناؤ, مدرسہ بناؤ, تو کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس اس کا پایا رکھوانا چاہیے. کودال جو مرواتے ہیں یہ کودال مروانا کوئی چیز نہیں ہے, اصل تو ہے کہ کھڈا کھود کر کے اندر پتھر اور سامان رکھ کر کے کام چالو کیا جائے, یہ اصل طریقہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام شروع کروایا. اور یہ حدیث عجیب بات بتلا رہی ہے کہ جب مسجد نبوی بنانے کا کام شروع کیا گیا تو پہاڑوں پر سے پتھر لائے جاتے تھے, چونکہ مسجد بنانی تھی تو پتھر لانے تھے, تو مدینہ میں پہاڑی پر سے پتھر لانے پڑتے تھے. اور یہ پتھر لانے کا کام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے خود کیا, خود مزدوری کا کام کیا صحابہ نے, اور پتھر اٹھا اٹھا کر کے لائے. اور یہ بخاری شریف کی حدیث یہ بتلا رہی ہے کہ پتھر اٹھا کے لانے کا کام خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا, حضور بھی خود پتھر اٹھا کے لانے لگے. اس سے اندازہ لگاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مسجد نبوی کے بانی تھے, فاؤنڈر تھے, بنانے والے تھے, اور آپ ہی اس کے پوری زندگی متولی بھی رہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کا کام پتھر لانے میں خود کیا. اس سے ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ صرف پیسے چندے میں دینے سے کام نہیں چل جاتا, بلکہ آدمی کو خود اللہ کے گھر میں کام کرنا بھی چاہیے اور خود حصہ لینا چاہیے تعمیر کے اندر, خود مزدوری کا کام کرنا چاہیے. یہ حدیث بتلا رہی ہے. ایسے آپ کو معلوم ہے کہ کعبہ شریف حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام نے مل کر کے بنایا, خود دونوں باپ بیٹے نے پورا بانکام کا کام کیا, پوری تعمیر کا کام کیا, تو وہ بھی دونوں اللہ کے نبی تھے. اور کعبہ شریف جب مکہ میں بنایا گیا اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود پتھر اٹھا کر کے لاتے تھے. تو آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بھی کعبہ خود بنایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کعبہ کے پتھر اٹھا کے لاتے تھے, اور ہجرت کے بعد تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی بنی تو اس میں بھی حضور نے خود کام کیا. حالانکہ مسجد نبوی بنی تو حضور کی عمر 53 سال سے اوپر کی تھی, کوئی بالکل کھلتی جوانی نہیں تھی. 53 سال سے اوپر کی عمر میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد نبوی کے پتھر اٹھا اٹھا کر کے لاتے تھے, اور کام میں حضور نے باقاعدہ حصہ لیا. اب ایک اور حدیث بھی جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی موطا میں نقل کی ہے وہ آپ کو سناؤں, تو اندازہ ہوگا کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں یہ جو قبلے کی دیوار ہے, اس دیوار پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تھوک جیسا لگا ہوا دیکھا. جیسے کہ بلغم نکلتا ہے تو کسی نے بلغم نکال کر کے مسجد کی دیوار پر تھوکا ہوگا, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھ سے دیکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً خود اس کو اپنے مبارک ہاتھوں سے صاف کیا, اور اس کے بعد خوشبو منگوائی, اور اس گندگی کی جگہ پر حضور نے خوشبو لگائی. اس سے معلوم ہوا کہ کبھی کوئی ایسی بات ہو کہ مسجد میں کوئی کچرا کوئی گندگی نظر آوے تو آدمی صرف آرڈر کرنے پر نہ رک جاوے کہ کہاں ہیں مؤذن, کہاں ہیں صفائی والے, صرف آرڈر نہیں پھاڑے بلکہ انسان کو خود بھی یہ خدمت کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صفائی کی اور وہاں پر حضور نے خوشبو بھی لگائی. یہ جو مسجد میں کچرا پڑا رہتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کو اٹھا لیا کرو, صاف کر لیا کرو. یہ جتنا کچرا آپ مسجد میں سے اٹھائیں گے, چاہے چھوٹا سا تنکا ہو, قیامت کے دن جب نیکیاں تولی جائے گی تو اس میں وہ تنکے بھی رکھے جائیں گے, اور اس کو بھی نیکیوں کے ساتھ وزن کیا جائے گا, اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے. اب جب مسجد کا کام شروع ہوا, پتھر لا رہے ہیں, تو پہاڑوں پر سے پتھر لانا کوئی آسان کام تھوڑا ہی ہے, اور وہ بھی پرانے زمانے کے مدینہ کے راستے. اور آپ دیکھیے مسجد نبوی کے نزدیک میں کوئی پہاڑ نہیں ہے, پہاڑ تھوڑے دور ہے, تو دور سے پتھر لانا, کچے راستوں پر لانا اور خود اٹھا اٹھا کے لانا, اتنا مشکل کام, اتنا تکلیف والا کام. تو آپ کو معلوم ہے کہ جب کوئی تکلیف والے کام ہوتے ہیں تو لوگ کچھ جو ہے گاتے ہیں, گا کر کے کام کرتے ہیں, تو وہ کام تھوڑا آسان معلوم ہوتا ہے. یہ جو مزدوروں کی پوری پوری ٹیم ہوتی ہے, وہ بھی کام کرتے وقت سب مل کر کے کچھ بولتے ہیں, کبھی گانا گائیں گے, کبھی کچھ اور بولیں گے, تو اس سے ان کا کام تھوڑا ہلکا لگتا ہے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اتنا مشکل کام کر رہے تھے پتھر اٹھا اٹھا کے لانے کا, تو کام آسان ہو جاوے اسی لیے وہ لوگ بھی کچھ بول رہے تھے. اور جو بات وہ لوگ بول رہے تھے وہ بھی بہت اچھی اور بڑی پیاری بات بول رہے تھے. کیا بول رہے تھے؟ اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ. اے اللہ, آخرت کی بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں ہو سکتی. دیکھو محنت کا کام کر رہے اور بول رہے ہیں تو کیا بول رہے؟ اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ. اے اللہ, سب سے بڑی بھلائی آخرت کی بھلائی ہے, اور آخرت کی بھلائی ہی کے لیے تو وہ لوگ مسجد بنا رہے تھے, مسجد کی محنت کر رہے تھے, اللہ کو راضی کرنے کے واسطے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے. آگے کہہ رہے ہیں فاغفر الانصار والمہاجرا. اے اللہ, انصاروں کی اور مہاجرین کی آپ مغفرت فرما دیجیے. دیکھیے کام کرتے وقت گانا گانے کے بجائے کتنا پیارا, کتنا نورانی, کتنا اچھا کلمہ اور کتنی اچھی دعا وہ لوگ جو ہے اپنی زبان سے بول رہے تھے اور ادا کر رہے تھے. اور یہ جو ہے نا پاکیزہ ماحول کی برکت ہے, کہ جب ماحول پاکیزہ ہوتا ہے تو آدمی ہر وقت اچھے کام کرتا ہے. تھانہ بھون میں حضرت اقدس مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں ہر وقت ذکر, دین اور علم کے چرچے اور مذاکرے ہوتے تھے. تو اس کی برکت یہ تھی کہ تھانہ بھون کے اندر دھوبی لوگ جو پانی کے کنارے پر بیٹھ کر کے لوگوں کے کپڑے دھونے کا کام کرتے تھے, تو وہ بھی صبح صبح اٹھ کر کے جب گھاٹ پر جا کر کپڑے دھوتے تھے تو وہ صبح صبح ٹھنڈی میں اتنا مشکل کام کرتے کرتے کوئی ادھر ادھر کی بات بولنے کے بجائے وہ سارے دھوبی کپڑا دھوتے دھوتے اللہ کا ذکر کرتے تھے. جب ذکر کا ماحول ہوتا ہے تو اس کا اثر کپڑے دھونے والے دھوبیوں کے اوپر بھی ہوتا ہے. تو یہ دیکھیے, یہ انصار اور مہاجرین سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر مسجد نبوی کے لیے پتھر لا رہے اور اتنا محنت کا کام کرتے کرتے کتنی پیاری بات بول رہے ہیں. اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. مسجد جو بنی تو اس میں تین دروازے رکھے گئے, سب سے پہلی مسجد نبوی میں, اور اس کی لمبائی 100 گز یعنی تقریباً 150 فٹ رکھی گئی, اور چوڑائی وہ بھی 100 گز یعنی تقریباً 150 فٹ رکھی گئی, یعنی 150 بائی 150 اسکوائر فٹ کے اندر جو ہے 150 بائی 150 میں مسجد نبوی سب سے پہلے بنائی گئی. اور اس کے اندر کھمبے جو بنائے گئے وہ کھجور کے تنے کے, کھجوری کے جھاڑ آپ نے دیکھے ہیں تو کھجور کا جو گول 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 لکڑا ہوتا ہے اس کو تنا کہتے ہیں, وہ کھمبے کے طور پر رکھے گئے. اور دیوار چاروں طرف کی وہ کچی اینٹ کی تھی, یعنی ایک اینٹ وہ لال ہوتی ہے جو بھٹے میں پکائی جاتی ہے, وہ نہیں, یہ لال اینٹ سے پہلے وہ مٹی کی کچی اینٹ ہوتی ہے جو گورے غریبہ قبرستان میں بھی اس کو یہاں رکھا جاتا ہے راندیر میں. تو وہ کچی جو ہے وہ دیوار کے اندر استعمال کی گئی اور اوپر جو ہے کھجور کے شاخ یعنی ڈالیاں اور کھجور کے پتے ڈال کر کے پوری چھت بنائی گئی اور اس چھت کے اوپر مٹی کے ذریعے سے لیپ دیا گیا, مٹی بھر دی گئی. اور جب تک یہ مٹی وغیرہ نہیں لگی تھی یا مٹی لگنے کے بعد بھی جب بارش ہوتی تھی تو پانی اندر سے ٹپک کر کے نیچے آتا تھا, جس کی وجہ سے وہاں اندر جو ہے کیچڑ کا ماحول جیسا ہو جاتا تھا. اس طرح کی سادی سمپل. اور ہائٹ کتنی, صحابہ ہائٹ اونچی رکھنا چاہتے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, میرے بھائی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں جتنی اونچائی تھی بس اتنی رکھو. تو اتنی اونچائی رکھی گئی کہ کوئی آدمی کھڑے ہو کے ہاتھ اونچا کرے تو چھت میں لگ جاوے, اتنی ہائٹ مسجد نبوی کی رکھی گئی. اور قبلہ اور محراب جو پہلے بنایا گیا وہ الٹی سائڈ میں. الٹی سائڈ کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جہاں صفہ کا چبوترہ ہے اس صفے کے چبوترے کے سامنے وہاں محراب بنایا گیا تھا, چونکہ اس وقت کے اوپر قبلہ بیت المقدس تھا, مسجد اقصی تھا, اس لیے قبلہ محراب اس طرف پہلے بنایا گیا. اور پیچھے کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کمرے اور چھوٹے چھوٹے مکان اور حجرے بنائے گئے. لیکن ہجرت کے 16-17 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہاں سے حکم آیا کہ اب نماز کے اندر قبلہ کعبہ شریف رہے گا, تو پھر محراب بدل دیا گیا اور محراب پیچھے کر دیا گیا. یعنی اس وقت کے اوپر جہاں پر محراب شریف ہے اس محراب شریف میں جو سیدھی طرف والا کالا پتھر ہے وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے نماز پڑھایا کرتے تھے. اسی لیے محراب میں سیدھے ہاتھ کے اوپر کالے پتھر میں عربی زبان میں لکھا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہونے کی جگہ مبارک ہے. اور وہ جو پیچھے روم تھے جب قبلہ بدل گیا تو وہ روم والی جگہ بھی مسجد نبوی کے اندر شامل کر لی گئی. اور پھر جو نئے روم بنے وہ حیال الفلاح کی طرف, یعنی قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے رہو تو ڈابے ہاتھ کی طرف روم بنائے گئے. اور وہ روم والی جگہ ابھی تک ویسی ہی ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے, وہیں پر سارے روم بنے تھے تمام کے تمام بیویوں کے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی بیٹی ان کا بھی روم وہیں پر تھا اور سب چھوٹے چھوٹے روم وہاں پر بنائے گئے تھے. اس طریقے سے یہ مسجد نبوی تیار ہوئی. پھر جب خیبر کی لڑائی ہوئی اور خیبر فتح ہو گیا اور بہت سارا مال آیا اور مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی اور مسجد نبوی چھوٹی معلوم ہونے لگی, نمازی بہت بڑھ گئے, تو اب مسجد کو بڑھانے کا نیا پلان بنا کہ مسجد نبوی کو چوڑا کیا جائے. تو بازو میں ایک صحابی کا پلاٹ تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ دیکھو یہ تمہارا پلاٹ ہے, جنت میں ایک عالی شان محل ہے, تم اس کے بدلے میں اس کا سودا کرنا چاہتے ہو کہ یہ پلاٹ دے دو اور اس کے بدلے میں جنت کا عالی شان محل تم لے لو. وہ صحابی کچھ غریب آدمی تھے اسی لیے وہ چاہنے کے باوجود دینے کی ہمت نہیں ہوئی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سن رہے تھے. حضرت عثمان فوراً تیار ہو گئے اور جا کر اس صحابی سے سودا کیا کہ بولو یہ پلاٹ بیچنا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, 10,000 درہم, درہم میننگ چاندی کے سکے, 10,000 درہم دے کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پلاٹ خرید لیا. اور خرید کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے حضرت عثمان کہنے لگے حضور وہ جنت والا محل جس کا آپ وعدہ کر رہے تھے اب وہ میرے نام پر کروا دیجئے، میں یہ پلاٹ مسجد میں دے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر کے حضرت عثمان نے وہ پلاٹ مسجد نبوی کے لیے وقف کر دیا، اور پھر مسجد نبوی چوڑی کر دی گئی۔ یہ حضور کی مبارک زندگی میں دو مرتبہ مسجد نبوی کا کام ہوا، ایک ہجرت کے بعد فوراً، اور دوسرا جب خیبر کی فتح ہوئی ہجرت کے ساتویں سال، اس موقع کے اوپر اس کا ایکسٹینشن کیا گیا، یعنی اس کو بڑا کیا گیا اور اس کو چوڑا کر دیا گیا، اور مسجد زیادہ بڑی بنا دی گئی، اور بعد میں جو چوڑی ہوتی چلی گئی۔ تو اس وقت جو چوڑی مسجد ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، اللہ تعالی ہمیں بار بار وہاں کی حاضری کی توفیق اور سعادت اپنے کرم اور فضل سے عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ پوری مسجد نبوی میں سب سے زیادہ برکت والی جگہ کون سی، پوری مسجد میں، یعنی وہ جو پرانی مسجد والا حصہ ہے جو ترکی مسجد نبوی حرم کہلاتا ہے وہ حصہ ہے، تو کہا پوری مسجد نبوی میں سب سے زیادہ برکت والی جگہ کون سی، تو ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی کہ یہ جگہ سب سے زیادہ برکت والی ہے۔ وہ جگہ کون سی؟ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محراب مبارک ہے، اس کے دابی سائٹ میں تھوڑا پیچھے کی طرف آؤ تو ایک کھمبا ہے، اس کھمبے کے اوپر لکھا ہوا ہے استوانتو عائشہ، کہ یہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مبارک نام کا کھمبا ہے۔ جہاں یہ ماں عائشہ کے مبارک نام کا کھمبا ہے، یہی وہ جگہ ہے جو پوری مسجد نبوی میں سب سے زیادہ برکت والی جگہ ہے، اور مسجد نبوی میں جہاں اس وقت پر محراب مبارک ہے، یہ بعد میں محراب بن گیا تھا حضور ہی کی زندگی میں، اور جو منبر مبارک اس وقت ہے قریب قریب اسی جگہ پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں منبر مبارک بھی تھا۔ اور منبر مبارک کی بات بھی بڑی عجیب ہے کہ جب مسجد نبوی بنی تو منبر نہیں بنا تھا، ایک کھجور کا لکڑا کھڑا کر دیا گیا، اور اسی کھجور کے لکڑے کو ٹیک لگا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے، اس کو ٹیک لگا کر کے، چونکہ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا پوری مسجد کھجور کے لکڑوں سے بنی، اور جو قبلے والی جو دیوار ہے وہاں بھی کھجور کے لکڑے استعمال کیے گئے، بیچ بیچ میں پتھر لگائے اور کھجور کے کھمبے کھڑے کیے گئے اس طریقے سے، تو حضور اس کو ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے۔ ایک عورت نے آ کر کے حضور کو کہا کہ حضور آپ اجازت دو میں منبر بنا کے لاؤں۔ دیکھو عورتوں کی طرف سے بھی بعض مشورے بڑے قیمتی آتے ہیں، تو ایک انصاری عورت مشورہ لے کر آئی کہ آپ کہے تو میں منبر بناؤں، تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے بنا کے لاؤ دیکھے کیسا ہوتا ہے۔ تو وہ انصاری عورت ایک منبر بنا کے لائی اور وہاں رکھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ یہ تو بہت اچھی چیز ہے، حضور کو بہت پسند آیا، تو کہا ٹھیک ہے اب سے خطبہ ہم منبر کے اوپر دیں گے۔ اور جب پھر جمعہ آیا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس منبر مبارک کے اوپر چڑھ کر کے خطبے کے لیے تشریف لے گئے۔ جیسے حضور منبر پر خطبے کے لیے چڑھے تو عجیب بات یہ ہوئی کہ وہ جو کھجور کا لکڑا تھا جس کو ٹیک لگا کر گزشتہ جمعہ تک خطبہ دیا، وہ جو ہے رونے لگا، حالانکہ وہ ایک مرا ہوا درخت کا لکڑا تھا، لیکن اس کے اندر سے رونے کی آواز آنے لگی، ایسی زوردار رونے کی آواز آئی کہ پوری مسجد نبوی کے لوگوں نے وہ رونے کی آواز سنی، یعنی ایک لکڑے کے اندر بھی یہ جان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سہارا دے کر کے خطبہ دیتے تھے، کیسا احساس اور ادراک اس کے اندر ہوگا، وہ رونے لگا، بہت رویا۔ تو حضور فوراً منبر سے نیچے اترے اور اس کو اپنے گلے لگا لیا، جیسے ہم کسی کو باتھ میں لے لیتے ہیں، اس طرح حضور نے اس کو پورا گلے لگا لیا، باتھ میں لے لیا، تو پھر وہ چپ ہوا، رونا بند ہوا۔ اور کیسا رونا بند ہوا؟ روایتوں میں عجیب تعبیر آئی ہے، کسی بچے کو استاد مارے اور وہ ٹیچر مارے اور بچہ بہت روئے، اور رونے کے بعد وہ بچہ رونا بند کرتا ہے تو آخر میں ہچکی آنے لگتی ہے اس کو, بچے کو ہچکی آنے لگتی ہے, پھر پانی وانی پلاتے تو ہچکی بند ہو جاتی ہے. تو روایتوں میں آتا ہے کہ وہ لنگڑا جو زور زور سے رو رہا تھا, جب حضور نے اس کو گود لے لیا تو وہ رونا بند ہوا, لیکن اس کو ہچکی آنے لگی اور دھیمے 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 جا کر کے اس کی ہچکی بند ہوئی. حضور نے اس کو اختیار دیا, تو کیا چاہتا ہے؟ تو اس نے یہ پسند کیا کہ میں آپ کے ساتھ جنت میں رہوں گا, یہ اس نے پسند کیا. تو پھر اسی جگہ اس کو دفن کروا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور جہاں پر اس کو دفن کیا گیا اس کی جو جگہ تھی وہاں پر ایک کھمبا اس وقت بنا ہوا ہے, اور اس کھمبے کے اوپر عربی میں لکھا ہوا ہے استوانت الحنانا, یعنی وہ کھمبے کی جگہ جو رویا تھا حضور کی یاد میں, حضور کی جدائی کے غم میں جو رویا تھا, یہ وہ کھمبے والی جگہ ہے, وہ بھی وہیں پر موجود ہے استوانہ عائشہ سے آگے کی طرف, وہاں وہ کھمبا مبارک موجود ہے. اور ممبر شریف سے لے کر جہاں حجرے مبارک کی جالیاں ہیں, یہ پوری جگہ یہ ریاض الجنہ کہی جاتی ہے. ریاض الجنہ کا مطلب ہے جنت کا ٹکڑا. اسی لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ممبر اور میرا حجرہ, یعنی میرا کمرہ میرا روم, اس کے بیچ کی جگہ میں جنت کا ایک باغ ہے. اور اس کا مطلب باشرائے حدیث میں یہ لکھا کہ یہ جگہ حقیقت میں جنت میں سے دنیا میں لائی گئی ہے. موتا امام مالک کے شارح میں یہ بات لکھی ہے کہ جنت کا ٹکڑا ہونے کا مطلب یہ کہ جس طرح حجر اسود جنت سے لایا گیا, مقام ابراہیم کا پتھر جنت سے لایا گیا, بالکل اسی طریقے سے یہ ریاض الجنہ کی زمین وہ بھی جنت سے لا کر کے مسجد میں لگائی گئی. اتنی متبرک وہ جگہ ہے. اور بعضوں نے اس کا مطلب یہ لیا کہ جو آدمی وہاں عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت جیسا سکون چین دنیا میں بھی عطا کریں گے, اور اس عبادت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کریں گے. یہ وہ ریاض الجنہ والی مبارک جگہ ہے. یہ پوری روایت کے اندر مسجد نبوی کی تعمیر کس طرح شروع ہوئی کس طرح مکمل ہوئی اس کو ہمارے سامنے بیان کیا گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی مسجدوں کی خدمت کے لیے قبول فرمائے, اللہ ہمارے ذریعے سے بھی مساجد کو قائم کرواوے, مساجد کو آباد کرواوے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی مساجد کی تعمیر کی اخلاص سے توفیق عطا فرمائے. محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ مبارک کام کرنا چاہیے. ایک عجیب بات بتاؤ, اس زمانے کے اندر کمپاس تو تھے نہیں, تو قبلہ کیسے نکالا ہوگا, کیسے قبلہ نکالا, کمپاس تو تھے نہیں. تو روایتوں میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لائن ٹھیک کر رہے تھے قبلے والی, تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے مدینہ سے لے کر مکہ کعبہ تک بیچ میں جتنے پہاڑ اور چیزیں تھیں سب ہٹا دی, اور حضور نے ڈائریکٹ کعبہ دیکھ کر کے لائن ٹھیک کی, ڈائریکٹ کعبہ دیکھ کر کے. یہ معجزہ تھا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. بالکل اس طریقے سے آپ نے جو ہے قبلے والی جانب کو درست کیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بار بار مسجد نبوی کی حاضری عطا فرمائے, اور وہاں کی برکتوں سے اللہ اپنے فضل کرم سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. درود شریف پڑھیں.